बात ये हो रही थी, ये हमसे नाराज हो गए, जिधर भी हम जाते हैं स्पीकर नहीं चाहते। कुछ चाह दे थोड़ा थोड़ा الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی مقامات شرع میں ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر صرف بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اوپر غور کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی خط یا تحریر لکھی ہو اس وقت مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی سلیمان علیہ السلام کا خط جو ذکر کیا گیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل درج ہے، اور صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو مختلف علاقوں کے بادشاہوں کی طرف روانہ کیے گئے ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر درج ہے۔ اسی طرح جس وقت قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو توبہ کے سوا ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات حدیث سے ملتے ہیں ان کے شروع میں صرف بسم اللہ ہے۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا میں یہی ہے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ کھانا کھانے کے وقت حدیث میں بسم اللہ، یا بعض روایت میں بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے کہا، نسائی میں ہے، توجہ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرو۔ باقی جس قدر بھی مقامات ہیں وہاں بسم اللہ ذکر کیے اور آگے عمل وہ شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر ابتدا سے ہی ایک بات انتہائی لازمی اور ضروری ہے جو قرآن پاک میں بے شمار مقامات کے اوپر بکھری پڑی ہے، تو اس کا خلاصہ میں ابتدا میں ہی عرض کیے دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے, توحید کی علماء نے تین بڑی قسمیں بیان کی ہیں, توحید الوہیت, توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات. توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے کو الہ مان کر بندہ اپنی تمام عبادت صرف اسی کے لیے سر انجام دے, یعنی بندے کے وہ اعمال جو عبادت کے ذیل میں آتے ہیں وہ خالص ایک اللہ کے لیے کرنا, عبادات میں اس کو واحد رکھنا, یہ توحید الوہیت ہے. اور ساری کائنات کا خالق, مالک, رازق اسے تسلیم کرنا, یہ توحید ربوبیت ہے کہ سب کو پالنے والا اللہ ہے, سب کا مالک اللہ ہے, سب کو دینے والا اللہ ہے, رزق کا بندوبست کرنے والا وہی ہے, آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے. یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. تو اللہ کو خالق اور مالک اور رب ماننا یہ توحید ربوبیت ہے. عرب کے مشرقین توحید ربوبیت کے قائل تھے, یعنی اللہ کو رب مانتے تھے, خالق مالک مانتے تھے, مدبر الامور تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کو خالق اور مالک مان کر اس اکیلے کی عبادت نہیں کرتے تھے, عبادت میں ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے تھے. اس لیے توحید الوہیت کی طرف انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی ہے, ما لکم من الہ غیرہ, سے کہ تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. توحید کی جو تیسری قسم ہے اسماء اور صفات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اچھے نام ہیں اور تمام اس کی صفات حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اسماء اور صفات اس کے متعلق عام طور پر کتب میں بات نہیں ہوتی. توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, لیکن اسلاف میں آئمہ محدثین کے ہاں توحید الاسماء والصفات پر بھی بڑی بحث اور اس پر بڑا کام ہوا ہے. کئی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اسماء اور صفات پر, اور عصر حاضر میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے حوالے سے کئی گمراہیوں کا شکار ہیں. تو میں چند ایک قواعد جو اسماء اور صفات کے حوالے سے انتہائی لازمی ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں پہلا قاعدہ, اسماء و صفات کے بارے میں کتاب و سنت میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہ پہلا قاعدہ ہے کہ اسماء اور صفات کے حوالے سے کتاب و سنت میں وارد شدہ نصوص کے متعلق ہماری ذمہ داری. تو یاد رکھو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات جس طرح دلالت میں ظاہری طور پر واقع ہوئی ہے ہمیں ان کا ظاہری معنی اور مفہوم یہی باقی رکھنا ہے, اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے اپنی طرف سے ان کو کوئی معنی اور مفہوم پہنانا یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی بالکل عربی تھی, اور عربی کے الفاظ کو ان کے ظاہری معانی کو تبدیل کر دینا اور اس میں معنوی تحریف کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے علم کے بغیر کسی بات کو منسوب کر دینے کے مترادف ہے، اور ایسی بات اللہ کے ذمے کہنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں فرمایا نہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، تو وہ بات اللہ کے ذمے لگا دینا جو بات اللہ نے نہیں کہی بالکل حرام ہے. جس طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے پروردگار نے فواحشات کو حرام بنا دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ فواحشات ظاہری ہوں یا باطنی، والاثم والبغی، اور گناہ اور بغاوت بغیر حق نا حق یہ بھی حرام بنا دی اس نے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کے شریک اور حصے دار بنا لو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، وان تقولوا للہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے ذمے وہ بات لگا دو جو اللہ نے نہیں کہی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا. تو اللہ کے ذمے ایسی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی یہ بھی حرام ہے. کتاب و سنت میں جتنے الفاظ اور صفات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ ہمیں بالکل باقی رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی معنی اس کو پہنا کر اس کو ظاہری معنی سے پھیرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب قرآن کے ظاہر سے اس آیت کریمہ سے دو باتیں واضح ہیں، ایک تو یہ کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یہ بات ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اب ہاتھوں کی تاویل کرنا اس سے مراد قوت لینا اور ہاتھ مراد نہ لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کہتے ہیں فلاں شخص کے پیچھے بڑا لمبا ہاتھ ہے تو مانا تو اس کے پیچھے قوت کوئی کار فرما ہے. تو یہ کہنا کہ ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے تو یہ قول بغیر دلیل اور علم کے اللہ کی طرف منسوب کرنے کی جسارت ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا. اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہوگا لیکن آگے اس کی کیفیت اور تمثیل وہ نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے ایک اور قاعدے کے ضمن میں عرض کروں گا. تو جو صفتیں اللہ کی جس طرح قرآن میں آئی ہیں، یا تو اس کی صفت آئی ہے عین اس کی صفت آئی ہے قرآن میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں وجہ ان کا ذکر آیا ہے، نفس ان کا تذکر آیا ہے، تو یہ صفات جو اللہ کی قرآن میں بیان ہوئی ہیں جو ان کا ظاہری معنی ہے وہی ہم رکھیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی مفہوم پہنا کر اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا کوئی اور مفہوم بھی اس کے علاوہ ذکر کیا. تو اسماء حسنہ کے متعلق جو قواعد ہیں تو اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ حسنہ ہیں، سب سے اچھے اور سب سے پیارے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ تمام اللہ کے اسماء انتہا درجے کے بہترین ہیں اور اپنے اندر وہ مکمل ایک صفت کو لیے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ ہے اسماء حسنہ کہ سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں. تو اس کی کئی ایک فروعات ہیں اس قاعدے کے ضمن میں، یعنی جعلی شاخیں ہیں اس کی. ایک فرع تو یہ ہے جس طرح میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں انتہا درجے کے اچھے ہیں اور پیارے ہیں، اور ہر نام اپنے اندر ایک صفت کو لیے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورۃ اعراف کی 180 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے نام سب سے اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن، جس طرح بسم اللہ الرحمن میں آیا ہے، الرحمن یہ اللہ تعالی کا اسم ہے، نام ہے، یہ نام انتہا درجے کا پیارا ہے اور اللہ کی بہت درجہ انتہا درجے کی پیاری صفت رحمان، رفت جو رفت رحمت ہے اس کو شامل ہے۔ رحمان نام بھی ہے اور اپنے اندر رحمت کا مفہوم بھی لیے ہوئے ہیں، اور انتہا درجے کی رحمت اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا نام اللہ کا نہیں ہے جس میں غایت درجے کا حسن نہ ہو۔ اس کی ایک مثال اور عرض کرتا ہوں کہ ایسا نام اللہ کا نہیں ہوگا جس میں انتہا درجے کا حسن نہ ہو۔ مثلا دہر ایک لفظ ہے، دہر کا معنی ہے زمانہ۔ اب یہ اللہ کا نام نہیں ہے کیونکہ لفظ دہر میں انتہا درجے کا حسن موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ہے لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو برا بلا نہ کہو، یقیناً زمانہ تو اللہ ہے، فإن اللہ هو الدہر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ دہر اللہ ہے۔ تو اس سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ دہر اللہ کا نام ہے، بلکہ یہاں دہر سے مراد اللہ کا اسم نہیں ہے، بلکہ یہ دہر یہاں مراد ہے ہوا صاحب الدہر، کہ زمانہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے کہ یہی جو دہر کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں 7491 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 2246 نمبر پر حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ لفظ ہے، اللہ کہتا ہے بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، میرے ہاتھ میں زمانے کا معاملہ ہے، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں۔ تو یہاں سے حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ زمانہ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ وہ ہستی ہے جو زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، یہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسری فرع اسماء حسنی کی یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں ان کی تعداد کوئی معین نہیں ہے، اللہ کے اسماء کی تعداد مقرر اور معین نہیں ہے، بغیر تعداد کے تعین کے اس کے اسماء ہیں۔ اس کی دلیل ہے، مشہور حدیث ہے مسند احمد میں، حاکم غارہ میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ پریشانی کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن اماتک ناسیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ آگے الفاظ ہیں رب اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک اور استعصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی۔ یہ جو پریشانی کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، رب اسألک، میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم، ہر اس نام کے ساتھ، ہوا لکا جو نام تیرے لیے ہے، سمیت بھی نفسک، اپنے آپ کا نام تو نے خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اوستا کرتب ہی فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں اس کو مختص کر رکھا ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ نام وہ ہیں، اللہ نے اپنا نام خود بیان کیا، یا اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں خاص کر رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتائے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام جو ہے نا وہ محصور اور معین نہیں ہے بلکہ غیر معین ہے. یہاں پر پھر اشکال ہے کہ ہم نے عام طور پر پڑھا اور سنا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، انا للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. من اخشاہ دخل الجنہ، جو ان ناموں کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر اس میں اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، بظاہر اگرچہ سرسری نگاہ میں تعارض اور تضاد ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ نام جن کے شمار کرنے پر جنت ملتی ہے وہ 99 نام ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اور بھی کئی نام ہیں. یہ 99 جو نام ہے اس سے مراد جو ان کو شمار کرے گا، حفظ کرے گا، یاد کرے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے گا. دوسری توجیہ یہ ہے کہ مشہور نام یہ 99 ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو اسماء ہیں وہ اتنے مشہور نہیں جتنے یہ ہیں، تو اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اللہ کے ناموں کا تعین نہیں ہے کہ کتنے ہیں، مشہور 99 ہیں اور ان 99 کو شمار کرنے پر جنت کی بشارت آئی ہے. یہ حدیث جو ہے 99 نام جو شمار کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ صحیح بخاری میں 6410 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2670 نمبر پر موجود ہے. اسی اسماء حسنہ کی تیسری فرع یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتے، کہ بندہ سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے نام بنانا شروع کر دے، بلکہ تمام اسماء توقیفی ہیں اور صرف شریعت ان کے بارے میں خبر دیتی ہے. یعنی جو اسم ہمیں قرآن سے ملے یا نبی علیہ السلام کی حدیث و سنت سے ملے وہی اللہ کا اسم ہوگا، اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑا کر اللہ کے نام نہیں رکھے جائیں گے. چوتھی فرا اسی قاعدے کی اسماء الحسنہ کی یہ ہے کہ ہر اسم ایک تو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، نمبر دو وہ اسم جس صفت کو شامل ہے وہ بھی اس میں ماننا پڑتی ہے. ہر اسم اللہ کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس وقت پر بھی دلالت کرتا ہے جو اس اسم کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ اسم متعدی ہے تو وہ اس کے اثر کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اس کا آگے اثر ہوتا ہے اس کی مخلوق پر. مثال بعض اسماء متعدی ہوتے ہیں اور بعض متعدی نہیں ہوتے. متعدی وہی ہوتا ہے نا کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر بات پوری نہیں کرتا بلکہ آگے مفعول کی اس کو عادت ہوتی ہے، اور جو لازم ہوتا ہے وہ فاعل کی حد تک رہتا. تو بعض اسماء اللہ کے متعدی ہیں اور بعض غیر متعدی ہیں. مثلا غیر متعدی کی مثال اللہ کی صفت ہے العظیم، اب اس صفت پر یہ اللہ کا نام ہے العظیم، اس کے اوپر اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک تو اس کے اوپر یہ یقین رکھا جائے العظیم اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا یہ صفت عظمت پر دلالت کرتا، عظیم میں عظمت والا وصف پایا جاتا ہے، تو یہ لازم ہے. تو اس پر ایمان تب پورا ہوگا کہ اللہ کو عظیم مانا جائے، اس کی ذات عظیم مانی جائے، اور عظمت والا جو اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے اس وصف کو بھی اللہ کے لیے تسلیم کیا جائے، تو پھر اس پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے. متعدی کی مثال یہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں الرحمن کا لفظ ہے، تو اس پر ایمان تب پورا ہوگا ایک تو یہ مانا جائے کہ رحمان اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، دوسری یہ بات تسلیم کی جائے کہ یہ صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے، رحمان میں جو رحمت کا وصف پایا جاتا ہے یہ اس کا بھی شامل ہے, اور چونکہ متعدی ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس کی مخلوق کے اوپر مرتب ہوتا ہے کہ اللہ اپنی صفت رحمت یہ اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے اور اس رحمت کا اثر بندوں پر ہوتا ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں, متعدی ہو تو تینوں شکلیں ہوں گی کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے اس کی ذات پر دلالت کرتا ہو, یہ مانا جائے کہ یہ اللہ کی ذات پر دلالت ہے, اور یہ لفظ جس صفت کو شامل ہے وہ بھی اس میں ہے, اور تیسری بات اگر متعدی ہے تو اللہ کی مخلوق پر اس صفت کا آگے اثر ہوتا ہے, وہ اپنی صفت کو بندوں کے اوپر استعمال کرتا. تیسرا قاعدہ اللہ تعالی کے صفات کے متعلق یہ ہے, بلکہ صفات کی آگے کئی فروعات ہیں. یہ صفات کے متعلق قاعدہ ہے, پہلی فرع کہ اللہ کی تمام صفات اعلیٰ اور کمال و مدہ پر شام مشتمل ہیں, ان میں کوئی نقص نہیں ہے. مثلا حیات, قدرت, سما, بصر, حکمت, رحمت, علم, یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, کمال مدہ پر دلالت کرتی ہے. اور سورہ نحل میں 60 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے, وللہ المثل الاعلی, اللہ کی صفات بہت اونچی ہیں. اس کی ذات کیونکہ کامل ہے اس لیے اس کی ہر صفت بھی کامل ہے. تو اسے معلوم ہوا جس وصف میں نقص پایا جاتا ہو وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا. جیسے موت یہ ایک وصف ہے, جہالت یہ بھی وصف ہے, عجز, بہراپن, اندھاپن یہ اوصاف ہیں, لیکن ان اوصاف میں نقص ہے, نقص والا وصف اللہ کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ نقائص والی صفات اس سے اللہ مبرہ ہے. بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو ایک لحاظ سے کمال پر دلالت کرتی ہیں اور ایک لحاظ سے نقص پر دلالت کرتی ہیں, یعنی ایک وجہ سے نقص ہے اور ایک وجہ سے کمال ہے. اگر ایسی صفت ہو تو اللہ کے لیے اس صفت کا نہ تو مطلق طور پر نفی ہوگی نہ ہی اس بات, بلکہ اس میں تفصیل ہے. جس وقت وہ وصف حالت کمال میں ہو تو اللہ کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے, حالت نقص میں ہو تو اللہ کے لیے ممتنع ہے, اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. جس طرح المکر, خدا, قید, یہ الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں کتنی آیتیں, مثلا ویم کرونا ویم کر اللہ, انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا, اور اسی طرح ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ صفات جن میں ایک وجہ سے نقص ہے ایک وجہ سے کمال ہے, جب حالت کمال میں ہوں گی اللہ کے لیے استعمال ہوگا, حالت نقص میں ہوں گی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ابھی حالت کمال میں کب ہوں گی؟ جس وقت عربی سیاق میں, عربی جملوں میں اس کو استعمال کریں اور اس میں پھر کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو, جب اس وصف میں تقابل ہو, تو تقابل کی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مد مقابل پر غلبہ چاہتا ہے, جب وہ غلبہ اس کو نصیب ہوتا ہے تو اس میں اس کو کمال ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ وصف باقی لوگوں کے مقابلے میں آتا ہے تو مماثل کے ساتھ اس وصف میں جو مماثل ہو, تقابل جب ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کے لیے اس میں کمال کا معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ویم کرونا ویم کر اللہ, وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے, تو ان کے مقابلے میں جب اللہ کی چال ہوتی ہے اللہ اپنی چال میں غالب ہوتا ہے. وہو خیر اللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر تدبیر سے اختیار کرنے والا ہے. تو جب مقابلے میں مکر ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ اس وصف میں جب دوسرے سے تقابل کیا جا رہا ہے تو تقابل میں اللہ تعالیٰ کو غلبہ ہے, تو اس لیے جہاں کمال موجود ہے کیوں وہ اللہ کے مقابلے کی کوئی تدبیر نہیں بنا سکتا. اسی طرح اسی صفات کے قاعدے کی ایک فرع یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ثبوتیہ سے مراد جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، جس طرح حیات، زندگی، علم، قدرت، یہ اس کی صفات ثبوتی ہیں. اور صفات سلبیہ جس کی اس نے خود اپنی ذات سے نفی کر دی ہے، بہت وہ صفتیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، جو اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں وہ صفات ثبوتیہ ان کو کہتے ہیں، اور جن صفات کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی ہے وہ صفات سلبیہ ہے. جیسے ظلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے، یہ ظلم، یہ صفت وہ ہے جس کو صفت سلبی کہتے ہیں. تو جب ایسی صفت ہو جس کی اللہ سے نفی کی جا رہی ہو، تو پھر وہاں یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جس صفت کی اللہ سے نفی کی جا رہی ہے اس کی جو ضد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر کامل اور اکمل طور پر ثابت ہو. مثلا یہ صفت آئی کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جب ظلم کی نفی کی تو ظلم کے متضاد ہے عدل، تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ اس کے اندر کمال درجے کا عدل پایا جاتا ہے. جب کسی صفت کی نفی ہو تو اس کے جو اپوزٹ ہے، متضاد ہے، وہ حد درجے کا کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننا ہوگا. اسی طرح یہ جو صفات ہیں ثبوتی، ان کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتی اور ایک ہے فعلی. ثبوتی ذاتی اور فعلی. ذاتیہ کا مطلب اس سے مراد وہ صفت ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات میں موجود ہو، جس طرح سننا اور دیکھنا ہے، یہ صفت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے. اور فعلی وہ صفات ہیں جو اللہ کی، جن کا فعل اور صادر ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے. مثال کے طور پر نزول، یہ اللہ کی صفت ہے. جس حدیث میں تو ینزل ربکم، تمہارا پروردگار رات کے پچھلے حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. اب یہ نزول اللہ کی صفت ہے ثابت اللہ کے لیے، لیکن یہ فعلی ہے. اور جو ثبوت فعلی ہوتی ہے، چاہے اللہ اس کو کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے. اس کے وجود میں وہ سب ضرور موجود ہے، لیکن اس کا صدور وقوع اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، چاہے تو اللہ وہ صفت کا انتخاب کرے چاہے نہ کرے. اور اسی طرح ایک اور فرع اس قاعدے کی ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں نا، ان پر تین سوال مرتب ہو سکتے ہیں. پہلا سوال، کیا یہ صفات حقیقی ہیں اور کیوں ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ان صفات کی کیفیت بتلانا ممکن ہے اور کیوں؟ اور تیسرا سوال، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ صفات مخلوق کے ساتھ مشابہ ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیوں کا سوال، یہ مشابہ نہیں تو کیوں نہیں؟ تو ہر تینوں کا سوالوں کا جواب مد نظر رکھیے. یہ سوال پہلا، کہ کیا یہ اس کی حقیقی ہے؟ اگر حقیقی ہے تو کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہیں، جتنی بھی اللہ نے بیان کی یا اس کے پیغمبر نے بیان کی، یہ ساری صفتیں اللہ کی حقیقی ہیں. بھائی کیوں حقیقی ہے؟ اس لیے ہم ان کو حقیقی مانتے ہیں کہ عربی میں جو کلام ہے نا، عبارت، وہ اصل حقیقت کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کو حقیقت سے مجاز کی طرف لے جانا، یہ تب ہوتا ہے جب وہاں کوئی دلیل اور کرینہ موجود ہو. بغیر دلیل اور کرینے کے حقیقت سے مجاز کی طرف عدول کرنا اور نکل جانا، یہ جائز نہیں ہے. تو حقیقی معنی ان کا مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ کلام میں اصل ہے ہی حقیقت، مجاز وہاں ہوگا جہاں مجاز کا کوئی کرینہ اور دلیل ہوگی. دوسرا سوال، کیا یہ صفات اللہ کی، ان کی کیفیت بتلانا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بتلانا ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. جب ہم اللہ کے علم، اس کی صفات، اس کی قدرت اور اس کے اخلاق کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے علم میں کیسے ہو سکتا ہم اس کی کیفیت بیان کر سکے؟ اس لیے کیفیت اس کی معلوم نہیں ہے. اس لیے اخلاق کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی صفات جس طرح ہیں اس طرح مانتے ہیں لیکن بلا قیاس مانتے ہیں. مشہور مقولہ ہے نا امام مالک کی طرف منسوب کہ پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال بدعۃ. الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، والکیف مجهول اس کی کیفیت نامعلوم ہے، والسؤال بدعۃ اس کے بارے پوچھ گچھ کرنا وہ کیسے ہے، یہ کیفیت پوچھنا یہ بدعت ہے، یہ اسلام نے جائز نہیں ہے. اور تیسرا سوال کہ اللہ کی یہ صفات کیا مخلوق سے مشابہ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تو اللہ کی صفات اس کی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا مثیل کوئی نہیں ہے، اس کے مماثل اور اس کی نظیر رکھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثل ہی شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے فلا تضربوا للہ الامثال، پھر اللہ کی مثالیں مت بیان کرو. تو یہاں ایک فرق اور عرض کرتا ہوں، یہ تمثیل اور کیفیت اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. تمثیل سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کے مماثل قرار دے کر پھر کیفیت بیان کرنا. یعنی مثال تمثیل میں یہ ہے کہ ایک ہستی کو دوسری ہستی کے مثل قرار دے کر پھر اس کی کیفیت بیان کرنا. اور جو تکلیف اور کیفیت ہے اس میں مماثل کے بغیر، یعنی اس میں اس کا کوئی مثیل مقرر نہیں کیا جاتا، مثیل کی قید لگائے بغیر جو ہے اس کی کیفیت بیان کرنا، ان ذہن میں ایسی کوئی خیال باندھ لینا کہ ایسا ہوگا لیکن اس کا کوئی مثیل مقرر نہیں اس نے کیا، یہ تکلیف ہے. تو اسلاف کے عقائد میں اللہ کی صفات کی نہ کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی اس کی تکلیف اور کیفیت ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے بالکل معطل قرار دیا جاتا ہے. وہ اپنی ان صفات کے بالکل ساتھ ہے جس طرح اس کی جلالت شان قدرت کے لائق ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کئی طرح کے نام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے وضع کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صرف وہی رکھنے چاہیے، بیان کرنے چاہیے جو قرآن میں آ جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل دیں. نہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی اسم اور وصف مقرر کر سکتے ہیں، نہ اس وصف کی کوئی کیفیت، تشبیہ اور تمثیل ہم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں. اس کو تمام کیفیات، تمثیلات اور نظائر سے پاک اور مبرہ مانتے ہیں، اور اس کی صفات جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں اسی طرح مانتے ہیں. یہ اسماء اور صفات کے متعلق چند بنیادی قواعد تھے اور ان کی اختصار سے تشریح تھی. یہ پورے قرآن میں کئی جگہ پر یہ صفات اللہ کی بیان ہوگی، تو ہر جگہ پر یہ بات نہیں ہونی، بس صفت اللہ کی جو بیان ہوگی اس صفت کے اوپر ان قواعد اور ضوابط کی روح سے ایمان رکھنا ہوگا. باقی انشاءاللہ پانچ منٹ کے وقفے کے اوپر اب اس کو سیٹ کر لیں.